بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد پچھلی چند مجلسوں سے اتباع سنت کے سلسلے میں ہمارے اکابر کے واقعات سنائے جا رہے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیچھے چل رہا تھا عیادت کے سلسلے میں آگے انہی کا ایک اور قصہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں مالٹا کی حراست کے زمانے میں اگرچہ مسافر پر قربانی نہیں اور قیدی پر تو ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی مگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہندوستان میں کئی قربانیاں کرنے کا تھا یہ جذبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آیا اور جیل کی حفاظت کرنے والوں کو اطلاع کی کہ ہمیں قربانی کی اجازت دی جائے اور جانور مہیا کیا جائے دل کی نکلی ہوئی بات اثر کیے بغیر نہیں رہتی محافظوں پر اثر ہوا اور ایک دمبا سات گنی میں خرید کر لیا جس کی قیمت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بہت طیب خاطر سے ادا کی اور اس جگہ میں
یہ جو دمبا خرید کر لایا گیا وہ تو اس سے بہت سستا تھا گنی اس زمانے میں سکہ ہوتا تھا تو سات گنی جو اس کی ادائیگی ہوئی یہ بہت مہنگا تھا باہر اگر دمبا خریدتی تو وہ بہت سستے میں مل جاتا ان لوگوں کو سستے میں مل گیا ہوگا لیکن جیل کے اندر تھے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کی قیمت اتنی ہو گئی لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو قربانی کرنا چاہتے تھے اور قربانی بھی کیسی جو واجب نہیں تھی آپ مسافر تھے اور اگر کروانا ہی تھا تو بہت آسان تھا انڈیا خط لکھ دیتے وہاں ہو جاتا جسے آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں ہزاروں ہم شادیوں میں فضول خرچیوں میں خرچ کر ڈالتے ہیں دین کا معاملہ آتا ہے تو سب سے سستا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ قربانی سب سے سستے داموں میں کس طرح ہو جاتی ہے صدقۃ الفطر سب سے کم داموں میں کیسے ادا ہو جائے لیکن نہیں حضرت یہ چاہتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے اصل یہ چاہ رہے تھے پھر یہ کہ قربانی کے گوشت کو کھایا بھی جائے تو اس وجہ سے اس کے لیے سات گنی جو کہ بہت بڑی رقم ہے اور جیل میں ویسے بھی کم ہوتے ہیں لوگوں کے پاس لیکن وہ ادا کیا آپ نے تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جو چیز جس کی نظر میں قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اتنا تھوڑا سا ڈرگ کی چھوٹی سی پڑیا جسے دنیا کا ہر عقل مند شخص ایک بری چیز تصور کرتا ہے صرف مسلم نہیں ہر مذہب پر چلنے والا ڈرگ کو بری چیز سمجھتا ہے بلکہ جو لوگ مذہب پر نہیں چلتے وہ بھی ساری دنیا کی حکومتیں تقریباً ہر جگہ پر اس پر پابندیاں ہیں لیکن تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو چھوٹی پڑیا کے لیے وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا اس چیز کو حاصل کیے بغیر. اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ماں باپ کے پیسے چوری کرتا ہے، خود اپنی بہنوں اور اپنی ماں اور بیوی کے زیورات تک کو بیچ دیتا ہے. تو اسی طرح دنیا کی کچھ لوگوں کو گاڑیوں سے دل لگ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو قلم سے بہت لگاؤ ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو قلم سے لگاؤ نہیں تو ان کے جیب میں جیسا بھی قلم ہوگا چل جائے گا پین. اور جن کو لگاؤ ہوتا ہے، جہاں ان کو کوئی نیا اچھا قلم نظر آیا خرید لیا، دل نے چاہا کہ خرید لیں اسے، گھروں میں دسیوں قلم پڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ اہل اللہ جو تھے، اللہ والے جو تھے، اور ابھی بھی دنیا میں جو اہل اللہ ہیں، ان کو تعلق ہو جاتا ہے حق تعالی شانہ سے، اور حق تعالی شانہ کو راضی کرنے والی چیزوں سے. اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اولئک کیا سنناس، یہ ہوشیار لوگ ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی ہوشیاری نصیب کرے. یہ ہوشیار لوگ ہیں. ہماری ہوشیاریاں جو ہیں وہ چالاکیاں بن گئی ہیں، ہماری ہوشیاریاں جو ہے وہ کننگنس ہو گیا ہے کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اس کو دھوکا دیا، اس کو دھوکا دیا، اس کا مال ہڑپ کیا، اس کا حق دبایا. ہوشیار یہ لوگ تھے کہ جو سب کچھ اپنی آخرت کے لیے قربان کر سکتے تھے، اور دنیا کی چند روزہ جو زندگی ان کی تھی اس میں انہوں نے قربانیاں کی. تو چند روزہ زندگی میں قربانیاں بھی چند ہی ہوں گی. ایک شخص اس دنیا میں منمانی کرتا ہے تو کتنے ہزاروں سال تک اسے قربانیاں دینی پڑے گی جہنم میں، جنت کو قربان کرنا پڑے. اور جو یہاں قربانی دیتا ہے تو چند روزہ زندگی میں قربانیاں بھی چند ہی ہیں، یہ بہت نہیں ہے. تو یہ ہوشیار تھے کہ انہوں نے چند روزہ زندگی میں قربانیاں دیں، ہر وقت آخرت کا سوچتے تھے، آخرت کا. اللہ اکبر کبیرہ، ہر وقت آخرت کا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے دار العلوم کورنگی میں، بہت بڑا مدرسہ ہے کراچی، دار العلوم کراچی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اس کی بنیاد ڈالی تھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ مدرسہ پہلے کراچی شہر میں تھا، اور اس زمانے میں یہ جو ابھی دارالعلوم کی جگہ ہے یہ کراچی سے باہر سمجھی جاتی تھی. وہاں تک کراچی کے مکانات ابھی پہنچے نہیں تھے، یہ تو بالکل بیابان جگہ تھی. اور اس زمانے میں کسی کو مفت میں بھی اگر کوئی وہاں زمین دے تو کوئی مکان بنانے کے لیے وہاں تیار نہیں تھا. خود میں نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ جب مدرسہ دارالعلوم کورنگی کی شکل میں، یہ کورنگی کی جو جگہ ہے، وہاں منتقل ہوا تو بہت ہی خستہ حالت تھی، جھونپڑوں کی شکلیں تھیں، اور جب ہوا چلتی تھی تو ہوا کی وجہ سے ریت بھی اڑتی تھی، وہ ریگستان جیسی جگہ تھی. تو ہوا اڑتی تھی، ہوا کے ساتھ کنکر بھی اڑتے تھے. تو وہ اتنی خستہ حالت تھی کہ कंकरों से वो किचन को बचाना भी मुश्किल था, तो वो आटा जब गूंदा जा रहा होता था तलवा के लिए और हवा चलती थी तो आटे में भी कंकरी आ जाती थी। तो जिस दिन हवा चलती थी उस दिन जब खाने के लिए बैठते थे तो वो रोटी से बहुत कंकर निकलते थे। और मैंने खुद मुफ्ती रफी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम से ये बात भी सुनी कि जगह जगह से बिच्छू निकलते थे, यानी जंगल था वो। और उस वक्त दारुलूम के लिए हजरत मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह को शहर के बीच में एक जगह दे दी गई थी और उसमें डिस्प्यूट हो गया। हजरत मुफ्ती साहब ये फरमाते थे कि ये जगह हमारी है, और दूसरी जो दूसरा फरीक था वो ये कह रहा था कि ये जगह हमारी है। तो सोचिए कि मदरसे के लिए कोई जगह नहीं, शहर के बीच में बहुत उम्दा जमीन, वहां दारुलूम बनाने का पूरा मंसूबा, इमारत बनेगी यहां और दारुलूम चलेगा, और अगर ये जगह जाने देते हैं तो वो जो मदरसा शुरू हो चुका था उसको कहां लेकर जाएंगे, ये एक फिक्र। मैं असल में ये किस्सा सुना करके जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि ये हजरत रिजालुल आखिरत थे, आखिरत के लोग, आखिरत के लोग। एक ब्रिटिश एजेंट हो वो दुनिया में कहीं भी जाएगा वो ब्रिटिश एजेंट है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि मैं ब्रिटिश हूं तो मेरे हर काम से ब्रिटेन को फायदा पहुंचना चाहिए। रशियन एजेंट है तो उसका यही मकसद होता है कि मेरी हर बात से, मेरे हर अमल से, मेरी हर दोस्ती से, मेरी हर दुश्मनी से मेरे मुल्क को फायदा पहुंचना चाहिए, उसके जहन में और कोई बात नहीं होती। और अगर कोई लेबर पार्टी का वफादार मेंबर है उसके जहन में यह होता है कि मेरे हर अमल से मेरी पार्टी को फायदा पहुंचना चाहिए, कंजर्वेटिव का मेंबर है हमारी पार्टी को फायदा पहुंचना चाहिए, किसी ने फैक्ट्री मकसूद बना लिया है तो उसके जहन में ये बात रहती है कि मेरे हर अमल से मेरी फैक्ट्री को फायदा पहुंचना चाहिए। रिजालुल आखिरत उन लोगों को कहते हैं कि जिनके जहन में ये बात बस जाती है कि मेरे हर अमल से, हर कौल से, मेरी हर नकलो हरकत से मेरी आखिरत का फायदा पहुंचना चाहिए, दुनिया को नहीं देखते हो। तो मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ये फैसला किया कि ये जमीन फरीक मुखालिफ को दे दो, हम नहीं लड़ेंगे इस जमीन के लिए। तो लोगों ने कहा कि हजरत हमारे पास तो कागजात हैं, अगर ये केस कोर्ट में चला जाता है तो हमारे ही हक में फैसला होगा, इसलिए कि ये हमारे नाम पर है कागजात सारे। और फिर मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं इंडिया से पाकिस्तान बनने के बाद, तो हुकूमत की नजर में भी आपकी एक हैसियत थी, इसलिए कि पाकिस्तान जो बना है उसमें हमारे इन अकाबिर की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। इसी वजह से पहले पाकिस्तान के दो हिस्से थे, मशरिकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। तो इन दोनों जगहों पर जब सबसे पहली मर्तबा झंडा लहराया गया, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहली मर्तबा मगरबी पाकिस्तान और मशरिकी पाकिस्तान में लहराया गया, सबसे पहली मर्तबा तारीख में, तो एक जगह पर झंडा लहराने वाली शख्सियत थी अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे अकाबरीन देवबंद में से। और दूसरी जगह पर अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हमारे देवबंदी अकाबिर में से है। ये सहरा उनको क्यों नसीब हुआ और ये ऑनर उनको क्यों नसीब हुआ, इसलिए कि उस वक्त तक ये सियासतदान भी समझते थे कि इन उलमाए देवबंद ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए। جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے ہمارے بزرگوں کا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں، یہ ایک تکوینی چیز تھی اور اس میں بڑے فائدے بعد میں ظاہر ہوئی، اللہ تعالی شانہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے بہت محنتیں کی تھی، اسی وجہ سے پاکستان بنتے ہی وہ ہجرت کر کے یہاں آئے کہ دینی اعتبار سے اب اس ملک کو ہمیں آباد کرنا ہے، اس لیے ہجرت کر کے آئے. بہت سے ہمارے اکابر جو انڈیا میں بہت ویل سیٹ تھے، اگر وہ وہیں رہتے تو بہت اچھی پوزیشن میں تھے، یہ سب اکابر ہجرت کر کے آئے کہ اب پاکستان کو ضرورت ہے ہر شعبے میں اچھے اچھے لوگوں کی. اور پھر یہ بڑے بڑے علماء اس لیے بھی آئے کہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی. تو ایسے بڑے بڑے علماء کی ضرورت تھی جو قانون سازی کرے کہ اسلامی حکومت کے سانچے میں اسے ڈھلنا پڑے گا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایک گروپ کے لوگ ہیں. تو اثر اور رسوخ تھا، یعنی سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ نہ ہمیں یہ زمین نہیں لینی ہے، دے دو ان کو، واپس کر دو یہ زمین. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے صرف ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے میں ہتھیار ڈال دیتا ہے، اللہ تعالی شانہ اسے جنت کے بیچوں بیچ محل عطا فرماتے ہیں. کر سکتے ہیں ہم اور آپ یہ؟ ہمارے ذہنوں میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جنت تو بعد کی چیز ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی یہ جو مسئلہ ہے اس کا کیا کریں. اسی لیے تو ہم اللہ کی ساری نافرمانیاں کرتے ہیں کہ کب مریں گے اور کب قیامت آئے گی اور کب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ سب ہونے والا تو ہے، مگر کر لیں گے اپنے وقت پر، اس سے پہلے پہلے تیار. ابھی یہ جو مسئلہ ہے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حق پر ہے اور گیو ان کر دے. میرا جھگڑا ہو جائے مولانا کے ساتھ اور مولانا حق پر ہے اور میں گیو ان کر دوں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس لیے کہ آج حق کو قبول کون کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ حق ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا، لیکن نہیں، حق پر ہم ہیں اور ان کو کہے کہ کوئی بات نہیں، جاؤ بھائی، جاؤ لے جاؤ یہ آپ کا. تو اصل میں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس زمانے میں جانا پڑے گا جس زمانے میں یہ حدیث کہی گئی ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے شہر ہوتے تھے، اور شہر جو ہوتے تھے ان کی ایک فصیر اور دیوار ہوتی تھی، اور بہت بڑا گیٹ ہوتا تھا، اس گیٹ سے اس شہر میں داخل ہوا جاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے گھروں سے وہ آبادی شروع ہوتی تھی. اس لیے کہ اگر دشمن کا حملہ ہو جائے تو سب سے پہلے زد میں وہ گھر آئیں گے جو پہلے ہوں گے. تو اگر دشمن دیوار پر سے چڑھ کر اتر گیا یا گیٹ کھل گیا تو سب سے پہلے زد میں وہ گھر آئیں گے. تو جیسے آج کل کہ بھائی غریب لوگ ٹیرسٹ ہاؤس خریدتے ہیں، جس کے پاس کچھ زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ سیمی ڈیٹیچ میں جاتا ہے دھیرے دھیرے. تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا یا گورنر ہوتا تھا اس شہر کا، اس کا مکان جو ہے وہ شہر کے بیچ میں ہوتا تھا، اور وہ بھی اونچی جگہ پر. پھر منسٹر ہوں گے، پھر ارکان دولت کے، پھر مالداروں کے، انفلوئنشل لوگوں کے، اور پھر مڈل کلاس، اور پھر غریب. بات سمجھ میں آئی جی؟ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بیچ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی سب سے افضل جگہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں, باقی اللہ کے حوالے. یہ قربانی دی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے کسی کے دل میں بات ڈالی, اس نے یہ بہت بڑی جگہ دے دی. لیکن اس کو بھی اس زمانے میں کوئی قبول نہ کرتا, لیکن آج دیکھو وہ جنگل میں منگل بن گیا. آج دنیا کے سب سے بڑے جو دارالعلوم گنے جاتے ہیں سائز کے اعتبار سے بھی, کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی, اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی, علمی رسوخ کے اعتبار سے بھی, دارالعلوم کراچی ان مدارس میں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر اس دارالعلوم کو بنانا تھا وہ جگہ تنگ پڑ جاتی. یہ قصہ سنا کر کے میں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ, وہ یہ آخرت میں مجھے نفع کیسے ہو, اس کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی. تو یہ سات گنی چلی گئی, اسے میں کچھ دینا چاہیے آخرت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دنیا داری کی مجلسوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا, دین داری کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا جہاں دین کا تذکرہ ہو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بار بار ہم بیٹھتے رہیں گے جو ہر وقت مٹیریل بات کرتے رہتے ہیں, اتنے تھے اب اتنے ہو گئے, اتنا تھا اب اتنا ہو گیا, یوں تھا اور یوں ہو گیا, اتنے ملین اب اتنے ملین, اتنے ملین اس کا ڈیل ہو رہا ہے, تو ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال آئے گا کہ یار ہم بھی کچھ کریں. اور ایسی جگہ پر جہاں ایسے قصے ہمیں سننے کو ملیں, دیکھنے کو ملیں ایسی چیزیں کہ دیکھو کتنا آخرت کے لیے, آخرت کے لیے, آخرت کے لیے, تو ہمیں بھی پھر جذبہ ہوگا. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو ہمیشہ اس کو دیکھو جو آپ سے انفیریئر ہے, آپ سے کم درجے کا ہے. اب ہائی فیلڈز میں رہتے ہیں, کسی ایسی سائڈ سٹریٹ میں جس کے مکانات چھوٹے چھوٹے ہیں, کمرے بھی چھوٹے چھوٹے, اور آپ کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ بہت چھوٹا کمرہ ہے, تو آپ اس شخص کی طرف دیکھو جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے, تو آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے پاس اپنا گھر تو ہے, چھوٹا ہے لیکن اپنا ہے. کرائے والے کو دیکھو, آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے جس کا اپنا گھر ہے, تو آپ کے دل میں دکھ ہوگا. آپ پھر دنیا کے لیے کوشش کریں گے, محنت کریں گے کہ میرا بھی ایسا گھر ہونا چاہیے. نہیں, آپ کے پاس اگر کرائے کا مکان ہے تو آپ اس کو دیکھو جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, جو اپنے ان لوز کے ساتھ رہتا ہے, سسرال میں رہتا ہے, تو آپ کو تسلی ہوگی کہ بھائی کرائے کا مگر ہے تو صحیح, میرے پاس اپنا مکان ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. آپ کا اپنا مکان ہے, ٹیرسٹ مکان ہے, ہائی فیلڈز کے ایریا میں رہتے ہیں, اور آپ کسی کو دیکھیں جو اوڈبی میں رہتا ہے جس کا ایک ملین پاؤنڈ کا مکان ہے, آپ کو دکھ ہوگا, شکر کی توفیق نہیں ملے گی, اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں بھی یہاں تک پہنچوں. اب حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی اور ساری محنت اس طرف. تو دنیاوی معاملات میں جب بھی کسی کو دیکھو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو. ہاں, جب انسان محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, دیندار ہو جاتا ہے, متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے, آخرت کے لوگوں میں سے ہو جاتا ہے, تو پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنے سے بڑے محل والے کو بھی دیکھتا ہے پھر بھی اسے اپنی جنت نظر آتی ہے, پھر وہ اپنی انفیریورٹی میں مبتلا نہیں ہوتا, اپنی انفیریورٹی میں مبتلا نہیں ہوتا. ہم ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ یہ بہت چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے اور ہم اسے یہاں لے کر کے آئے تو ہماری اس اتنے بڑے مکان کو دیکھ کر کے ضرور اس کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. نہ 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 نہ, ان کو تو کبھی کبھی ترس آتا ہے, کب؟ جب کوئی بہت بڑا مکان لے کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, دین کی اسے فکر نہیں, تو ترس آتا ہے کہ یہ بیچارہ کس چکر میں پڑا ہوا ہے. رحم آتا ہے کہ اوہو اس نے اس کو مقصد بنا لیا ہے, جب اس کا جنازہ یہاں سے اٹھے گا تو یہ کنگال ہے آخرت میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک مرتبہ یہاں لشتر میں ایک بہت بڑے رئیس نے مجھے اپنے گھر دعا کے لیے آنے کو کہا, تو ایک نماز کے بعد کا وقت طے ہوا تو میں دعا کے لیے چلا گیا, تو اپنے ساتھ, اس وقت یہ فل ٹائم کا مدرسہ نہیں تھا, تو میرے ساتھ ایک دو طالب علم تھے, ان کو بھی میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ بھی, اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ اپنی تو دعا کیا ہے, یہ بیچارہ یہ سمجھ کر لے جا رہا ہے کہ یہ آئے گا اس کی دعا قبول ہوگی اور ہمارے گھر میں برکت ہوگی, تو ہماری دعا تو جہاں ہے وہیں رہے گی, تو ان طالب علموں کی آمین کی برکت سے اوپر جائے گی ہماری دعا, تو ان کو بھی لے لیتے ہیں اور ان کا قدم پڑے گا, طالب علم ہے تو برکت ہوگی. گھر میں داخل ہوئے تو پہلا ہی دن تھا, تو بہترین طریقے سے سجایا ہوا تھا گھر, نیا نیا فرنیچر, نئے نئے اورنمنٹس, شنڈلیئرز بڑے بڑے. تو گھر میں داخل ہونے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان بچوں کو لا کر میں نے غلطی کی, اس سے کہ ان بچوں کی سمجھ ابھی اتنی تو ہے نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا مکان پہلی مرتبہ دیکھا ہو. 12-13-14 سال کی تو ان کی عمر ہے, تو ان کے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ یار ہم بھی کچھ فیکٹری ویکٹری کھولتے تو ہماری بھی یہ حالت ہوتی. بہرحال دعا ہو گئی, دعا کے بعد کچھ چائے وائی, ناشتے سے فارغ ہو کر کے ہم نکلے, انہوں نے ہمیں چھوڑا گھر پر, تو میں نے بچوں سے کہا کہ تم اتر جاؤ, آؤ اندر آؤ میرے ساتھ گھر میں. اس وقت میں 160 پر رہتا تھا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے مکان میں. میں نے ان سے کہا کہ میں نے تم کو یہ قصہ سنانے کے لیے یہاں روکا ہے, وہ قصہ سن لو اور پھر چھٹی تمہاری, اس لیے کہ چائے تو تم پی چکے ہیں. میں نے کہا قصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے ایک شخص کو مالی تنگی ہوئی, تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے, تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے کی تیاری شروع کر دی. اب سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ کے لیے کیا لے جاؤں, بادشاہ کے لیے کیا لے جاؤں. دیہات میں رہنے والا شخص تھا, چھوٹا سا گاؤں, اور یہ دیہات میں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں دیہات ہی میں گزر جاتی ہیں. ہمارے بھوریا گاؤں میں جب کسی معمر شخص یا معمر عورت کا انتقال ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ 70-80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, اور یہ بھوریا گاؤں سے 4 کلومیٹر کے سے آگے کہیں زندگی بھر نہیں گئے, وہی ان کی زندگی ختم ہو گئی, وہی ان کی دنیا. اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس مرنے والے کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا, بچپن میں بھی دیکھا, ابھی انڈیا جانا ہوتا ہے تب بھی دیکھا, کہ 4-5 کلومیٹر سے آگے کہیں گئے نہیں ہوں گے لیکن ان کی زندگی کتنی خوشحال تھی، کتنی خوشحال تھی، وہی ان کی پوری دنیا تھی. نہ کسی سے لڑنا جھگڑنا، نہ حسد، نہ کینا، نہ کسی سے اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنا، نہ کسی کو سپیریئر سمجھنا، نہ دل میں یہ خیال آئے کہ یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے. اب ہم لوگوں نے پوری دنیا دیکھ لی تو بار بار ستاتا ہے شیطان کہ دبئی چلے جاؤ، وہاں بہت اچھا فیوچر ہے، نہیں نہیں سعودی بہت اچھا فیوچر ہے، نہیں نہیں ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے، وہاں انڈیا چلے. کتنے چکر اور بکھیڑے میں ہم پڑے رہتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ اب بادشاہ سلامت کی خدمت میں جائے تو کوئی چیز ہدیے میں تو پیش کرنی چاہیے. تو طریقہ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ بادشاہ کو ملنے کے لیے کوئی جاتا تھا، وہ کوئی چیز پیش کرتا تھا ہدیے میں، اور بادشاہ بھی ہدیے میں دیتا تھا، اور بادشاہ اس سے زیادہ دیتا تھا. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک چشمہ ہے اور اس چشمے کا پانی بالکل تر و تازہ، فریش اور میٹھا. بادشاہ سلامت کو ایسا پانی میسر نہیں آتا ہوگا. ایک گھڑے میں اس نے وہ پانی بھرا اور بھر کر کے گھڑے کو اوپر سے بند کر دیا، اور بند کر کے اپنے سر پر وہ گھڑا رکھ کر کے جانے لگا. اب گرمی کا سفر، لمبا سفر، تو اس لمبے سفر میں اس پانی کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اس نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا وہ گھڑا. بادشاہ نے کہا کیا ہے اس میں؟ تو کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک چشمہ ہے، اس سے تازہ تازہ پانی پھوٹتا ہے، بہت میٹھا ہے، بہت مشہور ہے ہمارے علاقے میں. تو میں نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کو ایسا پاکیزہ پانی میسر نہیں آتا ہوگا، اس لیے بادشاہ سلامت کے لیے ایک میں انمول تحفہ لے کر آیا ہوں. بادشاہ نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اسے مہمان بنایا، بہت خاطر کی. بہت خاطر کرنے کے بعد جب دو تین دن کے بعد واپس روانہ کرنے کا وقت آیا تو ہدایہ اور تحائف سے اسے نوازا کہ اس کے دل میں ہماری محبت تھی، اس محبت میں آیا، کچھ امید رکھ کر کے آیا، تحفہ بھی لے کر کے آیا، روانہ کر دیا. اور روانہ کرنے کے لیے عزتوں کے ساتھ اپنے دو تین آدمیوں سے کہا کہ بھائی انہیں باہر تک چھوڑ دیجیے، اور انہیں ہدایت یہ کی کہ ہمارے محل کا جو گارڈن ہے اس گارڈن کی سیر کراتے ہوئے انہیں لے جانا تاکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے محل میں کتنے چشمے ہیں. اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس پانی کے نتیجے میں نہیں، تمہارے خلوص کی وجہ سے ہم نے کیا ہے تمہارے ساتھ معاملہ، ورنہ اس پانی کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے یہاں چشمے دیکھیے کتنے چشمے ہیں، اور کتنا تر و تازہ پانی ہے، اور کتنا میٹھا پانی ہے. کہا وہاں سے گزاریے اسے، باغ سے. گزارا اسے. اب اس وقت اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے ذہن میں جو اپنے مٹکے میں چشمے کے پانی کی حیثیت تھی اس کی کیا حیثیت ہو گئی ہوگی اس وقت. میں نے ان بچوں کو یہ قصہ سنایا، اور قصہ سنانے کے بعد میں نے کہا کہ تم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں لگے رہیے، اس لیے کہ اس کام میں لگے رہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ جب آپ کو جنت کے محلات کی سیر کرائیں گے تو جس محل کو آپ ابھی دیکھ کر کے آئے ہیں اس کی حیثیت اس مٹکے سے بھی زیادہ گری ہوئی ہوگی. میں آپ سب دوستوں سے کہتا ہوں دنیا کو مقصد مت بناؤ، دنیا کو مقصد مت بناؤ، دنیا کو مقصد. ہر چیز کو دینی اعتبار سے دیکھو. اللہ تعالی شانہ نے کسی کو مال دیا ہے، آسانی کے ساتھ مال آ گیا ہے بغیر اسے مقصد بنائے، اور اچھا عمدہ مکان لے لیا الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ان بڑے بڑے مکانات کو بیچ کر کے ٹیرس ہاؤسز نہ 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 یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس ایسے مکانات نہیں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں ایسے مکانات کے لیے, وہ اپنے آخرت کو بھول کر نہ کریں. نہ آخرت کو یاد رکھو. اگر آخرت کو یاد رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر بھی ایسے محل نہ ملے تو فکر مت کیجیے. لیکن آسانی کے ساتھ آخرت کی تیاری کے ساتھ اگر ایسے مکانات بھی مل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے مکانات کے ملنے کے بعد بھی جب نظر ایسے لوگوں پہ پڑے جن کے مکانات چھوٹے ہیں لیکن دین میں وہ ہم سے آگے ہیں, تو احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے بہت اچھا ہے, پتہ نہیں آخرت میں اس کو کیا ملے گا, یہ مجھ سے بہت آگے ہیں. ایسے دینی سمجھ رکھنے والے لوگ, دینی سمجھ رکھنے والے لوگ ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں کہ جن کو اللہ مال بھی بہت دیتا ہے, ویلتھ ہی بن جاتے ہیں, اونچے اونچے مکانات میں رہتے ہیں, اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش کہ یہ غریب طالب علم, یہ غریب مولوی, یہ غریب متقی پرہیزگار شخص میرے گھر میں آئے اور قدم رکھتے, کاش کہ یہ آئے, یہ تمنا ہوتی ہے ان کی. وہ ان کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں, افضل سمجھتے ہیں, اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ نے دنیاوی اعتبار سے تو بہت نوازا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے تو یہ لوگ ہم سے آگے ہیں. ان سے اگر تعلق رکھیں گے تو ہمیں بھی وہاں کچھ ملے گا, ان سے کچھ سیکھنا ملے گا, ان کے راستے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ غرور والے بھی بہت ہیں, غرور والے بھی ہیں, باتوں باتوں میں ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں, تو جانتا ہے میں کون ہوں, تو جانتا ہے میں کتنے فیکٹریوں کا مالک ہوں, تو جانتا ہے میں کتنے کی مرسیڈیز میں بیٹھ کر کے ڈرائیو, اور میرے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں. ہر جگہ پر دو قسم کے لوگ ملتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. یہ تو میرا کام ہے سمجھانا یہاں بیٹھ کر, اس وجہ سے جس موضوع پہ بات چل پڑتی ہے میں عرض کرتا ہوں. ہمیں جو دیندار طبقہ ہے وہ مالدار طبقے کو دیکھ کر یہ رائے قائم نہ کریں کہ یہ دنیا دار ہیں اور میں ان سے بہتر ہوں, یہ بھی غلط ہوگا, یہ بھی غلط ہوگا. کیا پتا کہ اس کے کچھ اعمال ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں ہم سے اونچا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے اعمال بالکل زیرو ہیں لیکن اللہ تعالی شانہ اس پر فضل فرما دے اور کل وہ ولایت میں ہم سے بھی آگے چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر شخص اپنے کو چھوٹا سمجھے, دوسروں کو بڑا سمجھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رحیم و شفیق ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے معاملے میں اس کی ماں سے بھی زیادہ رحیم اور اس کے باپ سے بھی زیادہ شفیق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے جو رحمت اور شفقت کا جذبہ تھا وہ کسی فرد کے لیے اس کی ماں اور اس کے باپ کو بھی نہیں ہو سکتا. اس تصور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنیے, یہ اس تصور کے ساتھ کہ میں جس کی بات اس وقت سن رہا ہوں اس سے بڑھ کر میرے لیے رحیم و شفیق کوئی نہیں ہے, تو یہ جو مجھے ایڈوائس دے رہا ہے یہ ایڈوائس رحمت و شفقت سے بھری ہوئی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت رحمت والا ہے, بہت شفقت والا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے لیکن اس کا ججمنٹ غلط ہوتا ہے, اس لیے سنسیریٹی کے ساتھ بھی غلط مشورہ دے دیتا ہے, سنسیریٹی کے ساتھ بھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ حفاظت فرماتے تھے, اس لیے آپ کی زبان سے تو غلط بات نکل ہی نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود یہ ارشاد فرمایا, عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا کہ آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں, اور یہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مت لکھو, اس لیے کہ وہ بھی بشر ہیں, انسان ہیں, غصہ آتا ہے, خوشیوں کے جذبات ہوتے ہیں, اور خوشی اور غمی کے جذبات میں انسان کبھی کبھی نہ کہنے کی بات کہہ دیتا ہے, غصے میں کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس پر زندگی بھر پچھتاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آئی ڈنٹ مین اٹ, آئی ڈنٹ مین وٹ آئی سیڈ, ہوتا ہے. تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی بات لکھ دے جو. تو وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سب دوست یہ کہتے ہیں کہ جب سیریس موڈ میں آپ کوئی بات ارشاد فرمائے وہ تو لکھو, ہر بات لکھنا بند کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اکتب یا عبداللہ, اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھو. فإنی لا اقول الا حقا, اس لیے کہ اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا, غصے میں بھی خوشی میں بھی غم میں بھی ہر حال میں اس زبان کی اللہ حفاظت کرتا ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا. تو رحیم بھی شفیق بھی, اور ساتھ میں ان کی زبان سے نکلنے والی بات غلط بھی نہیں ہو سکتی. حرز جان بنانا چاہیے ان کی باتوں کو. یعنی یہ حدیث جو ہے اس پہ اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کی آخرت تو بنے گی ہی, لیکن دنیا میں اتنے سکون سے رہے گا. جب تم دنیاوی معاملات میں کسی کو دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو, تاکہ تمہیں خوشی ہو کہ میرے پاس جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے, میں ویل آف ہوں. اور دنیاوی معاملات میں کسی کو دیکھو تو اپنے سے افضل کو دیکھو, تاکہ اس کو دیکھ کر آپ کو احساس کمتری کا آپ کو احساس کمتری محسوس ہو اور آپ پھر محنت کر کے ترقی کریں اس میں. تو آپ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو تاکہ آپ کی صلاحیتیں دنیا کی طرف نہ جائے, اور دینی معاملات میں اپنے سے افضل کو سمجھو تاکہ آپ کی صلاحیتیں دین کے کام میں لگے. یہ رجال الآخرت تھی. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے قربانی کے دنوں میں جیل میں رہنے کی حالت میں, جبکہ قربانی آپ پر واجب نہیں تھی, آپ مسافر تھے, آپ نے جو جیلر ہوتے ہیں ان سے کہا کہ ہمارے لیے انتظام کرو, کہا بہت مہنگی پڑے گی یہ قربانی کا کوئی حرج نہیں. سات گنی دے کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے اس دمبے کو ذبح کیا. تو میرے بھائیو, معاملہ اس جہان کا ہے جہاں جا کر واپس کبھی لوٹنا نہیں. میں ایک لطیفہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آقا تھا, اس کا ایک غلام تھا, وہ بیچارہ کمزور ذہن کا تھا, بے وقوفی کے کام کرتا رہتا تھا. تو ایک دن آقا نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ. کمرے میں وہ گیا اور کہا کہ آج میں آپ کو میڈل دے رہا ہوں, تمغہ دے رہا ہوں. بہت خوبصورت ایک لاٹھی تھی, وہ لاٹھی اس نے دی اور کہا کہ یہ لاٹھی لیجیے اور اپنے پاس رکھیے, اور زندگی میں جب تمہاری ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو اسے یہ دے دینا. ایک قسم کا میڈل دیا اس نے, غصے میں ذرا اسے تانے کے طور پر یہ بات آئی گئی ہو گئی. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں لیکن ان سے دل بھی لگ جاتا ہے تو اسے چھوڑتے بھی نہیں, ساتھ ہی رہے دونوں. ایک دن یہ آقا جو ہے بہت بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو اس سے جو کہ دل لگتا تھا تو اسے بلایا اور دل چاہا کہ اس سے معافی مانگ لینی چاہے, بہت چھیڑ چھاڑ کرتی تھی. تو کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیجیے. تو کہا آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرا سفر ہے. سفر ہے آپ کا؟ کہاں کا سفر ہے؟ تو کہ بہت دور کا سفر ہے, بہت دور کا. وہ پرانا زمانہ تو جب بھی کوئی سفر ہوتا ہے تو ایک ہفتہ پہلے سے تو سفر کی تیاری ہو جاتی ہے. سامان کی پیکنگ کرو, کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ لے کر کے چلتے تھے, راستے میں چولہے چڑھانے پڑتے تھے. تو وہ جو غلام تھا یا نوکر تھا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے سفروں کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی, یہ کہتے ہیں کہ بہت لمبا سفر ہے اور کوئی تیاری نہیں. تو کہا بہت لمبا سفر ہے, کب آؤ گے واپس؟ اس نے اندازہ لگانا چاہا کہ کتنا لمبا سفر ہے. تو آقا نے کہا کہ اب اس سفر سے تو واپس کبھی نہیں آؤں گا. تو کہا کہ آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اس سے کہ تیاری تو کوئی نظر نہیں آئی, تو کہا کہ نہ تیاری نہیں کی ہے, تیاری نہیں کی ہے. تو کہا کہ میں ایک منٹ ذرا ابھی حاضر ہو رہا ہوں. وہ گیا اور وہ لاٹھی لے کر گیا, اور لاٹھی لے کر گیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے, ایک مہینے کا سفر, ایک ہفتے کا سفر, دو مہینے کا سفر, تین مہینے کا سفر, دو دن کا سفر, اس کے لیے کئی دنوں کئی ہفتوں پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی, اور یہ بہت لمبا سفر ہے اور ایسا سفر کہ جس سے واپسی نہیں ہے, اور آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے, تو آپ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے لاٹھی آپ ہی کو دے رہا ہوں, اس لیے کہ آپ سے زیادہ بیوقوف تو مجھے کوئی بھی نہیں ملے گا. ہے تو لطیفہ, اگر یہ لطیفہ میں بالکل شروع میں سنا دیتا تو آپ سب ہنستے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات نے میری باتوں کا آج اثر لیا ہے کہ کسی کے چہرے پہ مجھے مسکراہٹ بھی نظر نہیں آئی, اور یہ مسکراہٹ اس لیے نظر نہیں آئی کہ ہر شخص کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ بے وقوف تو میں بھی ہوں, وہ مالک اور وہ آقا ہی نہیں, یہ بے وقوف تو میں بھی ہوں کہ یہ سفر مجھے بھی درپیش ہونے والا ہے, ہمیشہ کے لیے مجھے بھی سفر کرنا ہے, اور ایسی جگہ کا سفر ہے جہاں سے واپس لوٹنا نہیں ہے, اور میں نے بھی اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے. پاکستان جاتا ہوں تو دنوں پہلے سفر شروع ہو جاتا ہے, سعودی عرب جاتا ہوں عمرے کے لیے, حج کے لیے, کئی ہفتوں پہلے, مہینوں پہلے سفر شروع ہو جاتا ہے, ہالیڈے کے لیے جاتا ہوں کئی دنوں پہلے سب تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ اتنا لمبا سفر, اتنا لمبا سفر, اور وہاں جانے کے بعد واپس آنا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کتنی کرنسی ہم نے وہاں کے لیے بھیجی ہے, کتنی کرنسی بھیجی ہے. آج کل تو لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں, جب جی چاہے پیسے نکال لیتے ہیں, پھر ہر جگہ پر لوگ موجود ہوتے ہیں لے لیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, 20-25 سال پہلے جب یہ بینک وغیرہ کی وہ فیسیلٹی نہیں تھی جو آج ہے, اس وقت لوگ جو ہیں پیسے لے جاتے تھے گن گن کر اور برابر حساب کر کے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر میں ہمیں تنگی پیش آ جائے, اگر تنگی پیش آ گئی تو مانگیں گے کس سے. ڈرتے ڈرتے جاتے تھے کہ اگر کہیں پیسے گم ہو گئے, چوری ہو گئے تو کیا ہوگا, پیسے ہوتے ہی اتنے تھے, آج کل ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر اگر پیسے زیادہ ہوتے تھے وہ گھر پر, تو وہاں کے لیے ہم نے کتنے پیسے بھیجے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کے لیے کتنے پیسے بھیجے ہیں. وہاں جنت میں ہم نے کوئی روم بک کروایا ہے, کوئی محل بک کروایا ہے, کوئی ہوٹل بک کرائی ہے؟ سوچو میرے بھائی. ارتحلت الدنیا مدبرتا وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحدۃ منہما بنون. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ارتحلت الدنیا مدبرتا, یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے, وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ, اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے, ولکل واحدۃ منہما بنون, اور دونوں کے کچھ بیٹے ہیں. میں نے ابھی کہا نا کہ یہ دنیا کے لوگ اور یہ آخرت کے لوگ, تو جو دنیا کے بیٹے ہیں وہ دنیا کے لوگ, اور جو آخرت کے بیٹے ہیں وہ آخرت کے لوگ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فکونو من ابنائی الآخرہ, تم آخرت کے بیٹے بننا, آخرت کے انسان بننا, رجال الآخرت بننا, آخرت کی فکر کرنا, آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر دینا, دنیا کا بن کر دنیا کے لیے آخرت کو کبھی قربان مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے, حساب نہیں. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, لیکن جب آخرت میں چلے جاؤ گے تو کرنسی تیار نہیں کر سکو گے, وہاں تو حساب ہی حساب ہوگا, وہاں پوچھ ہی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, میں بھی محتاج ہوں, ہم سب محتاج ہیں ہدایت کے. اللہ تعالیٰ شانہ سے توبہ کرنی چاہیے, اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ شانہ کی مدد طلب کرنی چاہیے, اور مدد طلب کر کے ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جن اسباب کو اختیار کر کے ہم رجال الآخرت میں سے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہماری مدد فرمائے, ہمارے متعلقین کی مدد فرمائے, پوری امت کی مدد فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ جو زندہ ہیں ان سب کو تو آخرت کی تیاری کی توفیق دے, اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے, ولایت مقام صدیقیت عطا فرمائے, اور موت کے قریب ہیں انہیں اللہ تعالی شانہ فضل فرما کر اپنا قرب خاص نصیب فرمائے, اور جو جا چکے ہیں اللہ تعالی شانہ ان کی بھی مغفرت فرما کر ان کو آخرت میں بلندی درجات نصیب فرماوے, جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرماوے. اللہ تعالی ہماری ساری صلاحیتوں اور توانائیوں کو دین کے خاطر صرف کرنے کی توفیق دے, اس کی محبت کے حصول کے خاطر صرف کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالی شانو ہم میں جو جو پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں سب کو عافیت عطا فرماوے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو امید رکھتے ہیں اللہ تعالی ان سب کو دنیاوی اخروی عافیتیں عطا فرماوے اور دنیاوی اخروی آفات سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.